الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة الفرقان کا باقی حصہ آج پڑھا گیا اس میں ابتدائی طور پر اخلاص کے بارے میں یہ فرمایا گیا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بدون اخلاص جو عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بکھری ہوئی ریت بنا دیا جائے گا. بکھری ہوئی ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو ایسے ہی بغیر اخلاص کے عمل کی یہی حیثیت ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ بری دوستی یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانصار صحابہ میں سے ایک صحابی وہ ایمان لائے, ان کے دوست نے کہا کہ میں تم سے تمہاری دوستی میری دوستی ختم ہو گئی, تم تو ایمان لے آئے. اب دوسرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکو الیعاذ باللہ, تب میری دوستی تمہاری دوستی بحال ہو گئی. تو اس نے دوست کی خاطر ایسا کر لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ جا کے تھوکا, تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کہ اس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا لے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں نے حضور والے راستے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور والے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے تو مجھے اللہ تعالی کے راست اللہ کی یاد سے گمراہ کر دیا, ہٹا دیا. تو یہ بری دوستی کا انجام ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل, انسان اپنے پکے دوست کے دین پر ہوتا ہے, بس اس کو یہ دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اس کی پکی دوستی کس سے ہے, یہ غور کرنا چاہیے. کیونکہ جس سے اس کی پکی دوستی ہوتی ہے تو ویسے ہی بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہماری پکی دوستی کس سے ہے. فلینظر احدکم من یخالل, حضور نے حکم فرمایا کہ دیکھو کون تمہاری کس سے پکی دوستی ہے, تم ویسے ہی بن جاؤ گے. اور آگے یہ آیت بھی آج گزری کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شکایت فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کو پسے پشت پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ شکایت ہوگی, لہذا اس کی زد میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے قدر نہیں کی قرآن کریم کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اب ہم سوچیں خود. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ کہ جیسے آج عصر کے بعد بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تجوید کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے, اور پھر کم سے کم سال میں دو مرتبہ قرآن کو ختم کرنا, دو مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر اس میں کمی ہے تو یہ قابل معاوضہ چیز ہے, اللہ کے ہاں خطرہ ہے کہ گرفت ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ایک نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل عطا فرمائیں گے اور وہ ہر ایک کے پاس جائے گا جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا اسے جا کے یہ کہے گا کیوں میرا حق ادا نہیں کیا دنیا میں. لہذا اس دن ایسا ہوگا اور جنہوں نے حق ادا کیا ان کی سفارش کرے گا. تو حضور نے فرمایا جس کی قرآن سفارش کرے گا اس کی سفارش مانی جائے گی, جن کے خلاف قرآن کریم حجت ہوگا اس کی حجت تسلیم کر لی جائے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. اب اگر کوئی شخص اس کا حق ادا کر رہا ہے تو اس کے حق میں یہ حجت بنے گا اور اس کی حجت تسلیم کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اگر قرآن کریم نے جس کے خلاف حجت پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی حجت کو تسلیم کر کے اس کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو یہ فرمایا یا تو قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. تو اب یہ جو شکایت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, ہم سب کو غور کرنا چاہیے ہم اس کی زد میں تو نہیں آ رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکایت, یہ شکایت بھی تسلیم کی جائے گی اللہ کے یہاں. اور آگے یہ آیت گزری آج کے قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم, اس سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں میرے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان کو کوئی جاہل لوگ مخاطب کریں جہالت کے ساتھ تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. اور وقار کے ساتھ چلنا یہ حضرت علی نے بڑی پیاری تشریح فرمائی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چلنے کے بارے میں کہ کانما ینحط من صبب, حضور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا حضور کی چال کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں. یہ تشریح ایسی ہے کہ اسے ہم خود فیصلہ کر لیں. ڈھلان سے نیچے اترنے میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ایڑیوں کے مقابلے میں پنجوں پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا قدرے جھک جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ تھوڑی سی تیزی پیدا ہوتی ہے رفتار میں. یہ تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بس ان تین چیزوں کے ساتھ چلنا یہ ہونا ہے, یمشون علی الارض ہونا, اور یا یوں کہہ لیجئے کہ سنت کے مطابق چلنا اس کو کہتے ہیں. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی فرمائی اور دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں چل کر دکھایا طلبہ کو کہ دیکھو ایسے چلنا سنت ہے, سنت کے مطابق چل کر دکھایا. تو یہ ہے یمشون علی الارض ہونا, وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, بس اسی طرح چلنا چاہیے. اس چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم جب اس طرح چلنے لگیں تو پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اللہ ہمیں میرے محبوب کی طرح چل رہا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور ان کی خاص دعا یہ ہوتی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے, جہنم کا عذاب بڑا گلوگیر ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. انها ساءت مستقرا ومقاما, جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ تو بہت ہی زیادہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, درمیان درمیان میں رہتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. دگنا عذاب دیں گے اللہ ایسے لوگوں کو، اور ذلت کے ساتھ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک، انہوں نے توبہ کی، نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنا فضل فرماتے ہیں توبہ کی برکت سے، کہ دنیا کی عدالتیں، دنیا کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں توبہ کی برکت سے یہ انعام ملتا ہے کہ گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کرم بالائے کرم. ایک تو یہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں، یہ کرم ہے اللہ کا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ گناہوں کو معاف نہیں کیا، صرف ان کی جگہ نیکیاں لا کے رکھ دیں، لکھ دیں وہاں نیکیاں. یا یوں سمجھ لیں کہ توبہ کی برکت سے نافرمانی والا ماضی فرما برداری والا ماضی شمار ہو جاتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ عجیب آیت ہے، اس لیے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، لغو باتوں کے پاس سے جب گزر رہا ہوں، کوئی لغو کام ہو رہا ہوں، تو بڑی خوبصورتی سے علیحدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں لغو چیزوں سے، ان میں مشغول نہیں ہوتے. والذین واذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو اللہ تعالی کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان پر گر نہیں پڑتے اندھے اور بہرے ہو کر. ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج کل لوگ، یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر آج کل عمل کی بہت سخت ضرورت ہے. لوگ قرآن کریم کی آیتیں، مثلا ایک آیت یاد آ گئی، ایک جگہ میں نے بورڈ دیکھا، وہ جہاں یہ جو ہے میٹرنیٹی ہوم، اس میں میں نے ایک بورڈ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، یہ والی آیت لکھی ہوئی تھی، اور اس سے انہوں نے فیملی پلاننگ پہ استدلال کیا تھا. اب آپ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیتیں یاد دلائی جائیں، پیش کی جائیں ان کے سامنے، تو ایسے نہیں گر پڑتے، ہاں جی بالکل آمنا و صدقنا، اللہ اکبر، الٹا معاملہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے ہی بالکل ہاں جی آمنا و صدقنا قرآن کی آیت ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ کہنے والا ہے کون، اہل حق بھی ہے، صحیح آدمی بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں. بہرحال یہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کے ان پر گر نہیں پڑتے. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جوڑیوں میں, یہ لفظ جوڑیوں کا صحیح ہے یہاں ترجمہ, چونکہ عورتیں اس دعا کو مانگے تو نیک شوہر مراد ہوں گے, نیک شوہر مانگے تو نیک بیوی مراد ہوگی. تو وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جوڑیاں ایسی دے دیجئے, وربنا حب لنا من ازواجنا, اور ہماری اولاد ایسی دے دیجئے, ہم کو اولاد ایسی دے دیجئے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بیویاں, اگر مرد دعا مانگے تو بیویاں مراد ہوں گی اور نیک بیویاں, اور اگر عورتیں یہ دعا مانگے تو نیک شوہر مراد ہوں گے. تو ایسے شوہر دے دیجئے, ایسی جوڑیاں دے دیجئے ہمیں کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور اولاد بھی ایسی دے دیجئے کہ اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے, امام المتقین بنا دیجئے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ جب گھر, پورا گھر متقی ہو جائے, یوں کیونکہ بیوی کے نیک ہونے کی اور اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگی جا رہی ہے, جب یہ ہو گیا, یہ قبول ہو جائے گی, تو یہ دعا مانگنے والا خود بخود متقین کا بڑا بن جائے گا. وجعلنا للمتقین اماما, یہ مراد ہے, حضرت تھانوی نے یہی مراد لی ہے, تفسیر یہی کی ہے, اور عام تفسیر بھی ہے, وجعلنا للمتقین اماما, یا اللہ ہمیں صرف متقینہ بنائیے, متقین کا امام بنا دیجئے. یہ ایسی دعا ہے کہ بیک وقت یہ شادی کا وظیفہ بھی ہے, کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو یہ پڑھے, شادی ہو گئی ہو لیکن بیوی نافرمان ہے تو اس کو بھی چاہیے یہ پڑھے, اچھا بیوی صحیح ہے لیکن اولاد خراب ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ پڑھے, یا اولاد ہو نہیں رہی اولاد کے لیے یہ دعا پڑھے, اور اولاد ہو گئی ہے مگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے. تو کئی مقاصد کے لیے یہ دعا کار آمد ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ہے وہ لوگ جو یہ ان صفات کے لوگ ہیں, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, جنت میں ان کو ٹھکانا دیا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, سلام سلام فرشتے ان کو سلام کریں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, ہمیشہ وہاں رہیں گے جنت میں, اور حسنت مستقرا ومقاما, کیا ہی خوب ٹھکانا, کیا ہی خوب اچھا ٹھکانا ہے, افعال تعجب میں سے ہے, کیا ہی خوب اچھا ٹھکانا ہے جنت, اور قیام کی جگہ ہے. آگے یہ فرمایا, قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم دعائیں نہ مانگو, اگر تم اللہ تعالی سے دعائیں نہ مانگو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. ان دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف رہتی ہے. دعا ایسی نعمت ہے, اور یہ بڑی سخت وعید ہے یہ, اگر کوئی دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم, تو اس لیے حکم دیا گیا, ادعونی استجب لکم, ارے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ فرمائیے کہ میں قریب, بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے دعا کرے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے جتنی دعائیں اللہ سے مانگی وہ سب قبول ہوئیں, اور جتنی قبول نہیں ہوئیں وہ میں نے توجہ سے نہیں مانگی تھی. وہ میں نے توجہ سے نہیں مانگی تھی، یہ حضرت کے ملفوظات میں ہے. تو دعا بہت بڑی نعمت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے دعاؤں میں. میں نے وہ ایک کتاب ہے غازی پروفیسر غازی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، من الظلمات الى النور، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے. یہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اور کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والے لڑکے کی داستان ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا اور پھر کیا کیا مشکلات سہنی پڑی گھر والوں کی طرف سے اور برادری کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایمان ماں کی گود میں ملا ہے، ہمیں قدردانی نہیں ہے. یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. اب تک میں کئی دفعہ یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، میرا دل نہیں بھرتا. اس میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تھے، مولانا حسین علی صاحب کے خلیفہ تھے. مولانا حسین علی صاحب خلیفہ تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر مولانا عبد الرؤف صاحب یہ خلیفہ تھے مولانا حسین علی صاحب کے، اب صاحب نسبت بزرگ آدمی تھے. ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے بتایا کہ میں تسبیح پوری، جو ان کی مالا ہوتی ہے، وہ میں جپتا ہوں روزانہ، اور ہفتے میں پورا پابندی سے میں مندر جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ بتایا. انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا مذہبی رجحان ہے، تعریف بھی کر دی کہ تمہارا مذہبی رجحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ لیا کرو کہ اے اللہ، اگر میرا یہی مذہب سچ ہے، حق ہے، تو آپ مجھے اسی پر رکھیے، اور اگر میرا یہ مذہب سچ اور حق نہیں ہے، تو جو بھی مذہب حق اور سچ ہے مجھے اس پر ڈال دیجئے. یہ دعا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اس میں دعا کرنے میں کیا حرج ہے. انہوں نے معمول بنا لیا روزانہ، بس 13 یا 14 دن کی بات غالباً یہ ان کے گزرے تھے اور آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی مختلف مواقع پہ، اور ایک دوسری مرتبہ جو زیارت ہوئی اس میں تو خود حضور نے بیت اللہ میں جو حتیم کی جو دیوار ہے، حتیم کے برابر میں جو دیوار ہے، حتیم اور رکن یمانی کے درمیان والی جو دیوار ہے، یہاں آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے. آپ نے خود ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مسلمان کیا، اور ایسا ایمان عطا ہوا ہے کہ یہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے. من الظلمات الى النور اس کا نام ہے. تو یہ دعائی تو تھی، ایک غیر مسلم نے دعا کی، یا اللہ اگر میں سچے مذہب پر ہوں تو آپ مجھے اسی پر رکھیے، اگر آپ کے نزدیک جو مذہب حق اور سچ ہے تو آپ مجھے اس پر ڈال دیجئے. اللہ نے ایمان دے دیا. تو دعا میں بڑی طاقت ہے، اور دعا اگر نہ کرے آدمی تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جاؤ، جب تمہیں دعا نہیں کرتے، ہم کو پکارتے نہیں ہو، ہم سے باتیں نہیں کرتے، تو پھر جاؤ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی، اللہ کے عاشقوں کی دعا سے صرف کوئی مراد نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس سخن گفتن بہاں شیریں دہاں، کہ اللہ تعالی سے، محبوب سے کچھ تھوڑی دیر باتیں ہو جائیں، یہ مراد ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ باقی آگے انبیاء علیہ السلام کے احوال ہیں. خلاصتاً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام پر عذاب آیا، وہ ہمارے گھروں میں، وہ گناہ وہ ہمارے بازاروں میں، اور وہ ہمارے راستوں میں وہ گناہ ہو رہے ہیں، وہ ہماری کھیتیوں میں وہ گناہ ہو رہے ہیں. اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے عذابات، بے برکتی اور یہ چیزیں ٹلیں گی نہیں. تو اس کا بھی وہ حل توبہ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف رجوع عطا فرمائے. بس رجوع اللہ, رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک.